نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال الامام حجت الاسلام الشاه ولي الله الدهلوي نوزدهم استحلال فروج بتاويل آنکھ متاست. اس فصل میں فتنوں کا بیان چل رہا ہے اور اس سلسلے میں خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد امت میں جو فتنے پیدا ہوئے اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے تو دونوں ادوار میں بنیادی فرق سے متعلق جو احادیث ہیں وہ شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں. یہاں سے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں 19واں جو شر پیدا ہوا کہ خلافت علی منہاج النبوہ میں اور ان کے بعد کے زمانے میں کیا تغیر و تبدل ہوا. ایک بڑی خرابی یہ پیدا بھی ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کہ نکاح کے علاوہ عورتوں سے تعلق قائم کرنے کو حلال قرار دے دیا گیا، اور اس تاویل کے ساتھ کہ یہ متع ہے، بظاہر تو اس کو نکاح متع کہا گیا لیکن حقیقت میں وہ زنا ہے. تو یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد یہ چیز بھی پیدا ہوگی. چنانچہ روافض نے خاص طور پر یہ موقف اختیار کیا نکاح متع والا. تو یہ دراصل شریعت کے اندر ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے زناکاری کو حلال بنا دیا گیا. اسی طریقے سے شرابوں کو حلال قرار دے دیا نبیذ کہہ کر، کہ جو نشہ آور بھی ہو لیکن انسانوں پر اثر بھی ڈالے تو اس کو حلال قرار دے دیا. تو کچھ فرقوں نے ایسی حرکتیں بھی کی ہیں. ایک نبیذ وہ ہے، نبیذ کہتے ہیں کہ رات کو کھجوریں پانی میں ڈال کر ساری رات بھیگی رہیں تو صبح کو جو اس کا شربت یا میٹھا پانی بنتا تھا طاقتور ہوتا ہے، بس اوقات 24 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں. تو یہ عام طور پر عرب لوگ جو ہیں یہ پیا کرتے تھے. اگر تو وہ ایک دن یا ایک رات کا ہو تو اس میں کوئی نشے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگوں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ وہ نبیذ کے نام پر شراب پینا شروع کر دی. کیونکہ نبیذ حلال تھی، لوگ پیتے تھے، تو انہوں نے اس کو کیا ہے، اس کے اندر نئے طریقے ایجاد کر لیے. اصل میں کھجور یا انگور جب 40 دن تک بند کر کے رکھا جائے اور گل سڑ جائے تو اس کے اندر نشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ شراب ہے. لیکن اگر کچھ دن رکھا جائے تو بسا اوقات گرمی کے موسم میں یا اس میں جی نشہ کچھ دن کے بعد بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اصل بنیادی قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جو چیز نشہ آور ہے وہ حرام ہے، جس سے نشہ پیدا ہو. تو انہوں نے شرابوں کو جائز قرار دے دیا نبیذ بنا کر، کہ لفظ نبیذ استعمال کیا کہ جی ہم نے تو ہاں جی کھجور کا شربت پیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شراب ہوتی تھی. جیسے آج کل بھی فراڈ کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے تو دوائی پی ہے، دارو پیا ہے. اب دارو ہوتا کیا ہے؟ جس میں کوئی نشہ ملا ہوا ہوتا ہے. تو نشے کا نام دارو رکھ دیا، یعنی ایک حرام چیز کو حلال بنانے کے لیے اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے. تیسری خرابی یہ کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد گانا بجانا بھی شروع ہو گیا، معازف ہر جگہ پر ڈھول ڈھمکے اور اس طرح کے گانے بجانے کا عمل قیامت تک کے جو فتنہ کا پورا دور ہے، تو معازف شروع ہو گئے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس گانے بجانے کو اور اس طرح کے آلات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. ان تینوں کے حوالے سے ایک حدیث بخاری کی، وہ یہاں امام شاہ ولی اللہ صاحب لائے ہیں، کہ ابو مالک اشعری اور ابو عامر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن ریشم پہننے کو حلال قرار دے دیں گے، شرابوں کو حلال بنائیں گے، گانے بجانے کو حلال بنائیں گے مختلف ناموں سے۔ جی تو ہم تو نظم سن رہے تھے، ہم تو نعت سن رہے تھے، حالانکہ ساری نعتیں جو ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی خرابی کسی نہ کسی گانے پہ بنی ہوتی ہیں آج کل۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرور بھی ضرور میری امت کے کچھ لوگ، اقوام کسی پہاڑ کے پہلو میں اترے ہوئے ہوں گے اور ان کے جانور شام کو چرتے ہوئے ان کے پاس آتے ہوں گے۔ ایک آدمی آئے گا کسی ضرورت کے لیے، حالانکہ ان کے پاس بڑا ریوڑ، بڑا مال، معاشی طور پر خوشحال، لیکن ایک ضرورت مند ان کے پاس آتا ہے فقیر مانگنے کے لیے، تو کہتے ہیں بھائی کل آ جانا، ارجع الینا غدن، آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، تو کل آ جانا، ٹال مٹول سے کام لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رات پر اللہ کی طرف سے وہ جو پہاڑ جس کے دامن میں ہیں اوپر سے ان کے اوپر گرے گا، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے بندر اور خنزیر کی شکل مسخ ہو جائے گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یعنی ایسے بدبخت لوگ جو غریبوں اور فقیروں کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے ان سے کام لیتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت شراب پیے گی اور اس کا کوئی اور نام رکھ لے گی کہ میں نے دوائی پی ہے، میں نے فلانا کیا ہے، فلانا۔ اس طرح عبادہ ابن صامت کی روایت ہے میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا کچھ اور نام رکھ لیں گے۔ یاد شاہ صاحب نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ میں نے رافعی نے جو احادیث کی تخریج کی ہے اس پر میں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کا یہ حاشیہ دیکھا ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے کہ لونا رجولن، کوئی آدمی اگر مدینے والوں کے کہنے پر، کہ مدینے والوں کا قول ہے کہ گانا بجانا سننا جائز ہے، اس کے کہنے پر گانا بجانے لگے یا عورتوں سے ان کی پشت سے تعلق قائم کرے یا اہل مکہ کے اس قول پر کہ متع جائز ہے، اسی طریقے سے بیع صرف بھی جائز ہے، سونا چاندی کی بیع تفاضل کے ساتھ، یا کوفہ والوں کے کہنے پر جائز قرار دے دے کہ نشہ آور چیز کو، تو کان شر عباد اللہ، وہ اللہ کے شریر ترین بندوں میں سے ہے۔ شاہ صاحب نے یہ حافظ کی بات نقل کی ہے، یہ ہمارے حاشیے والے نے بتایا ہے کہ یہاں یا تو معمر کو وہم ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ اہل مدینہ میں سے کوئی آدمی، کوئی امام گانے بجانے کو جائز قرار نہیں دیتا، اور نہ ہی عورتوں سے متعلق جو بات نقل کی گئی ہے اس کا کسی کا قول نہیں ہے، وہاں کسی نے بھی یہ بات کہی، نہ ہی مکہ کے جو فقہا ہیں ان میں سے کسی نے متع کو جائز قرار نہیں دیا، نہ ہی اہل کوفہ میں سے کوئی ایسا فقیہ ہے کہ جس نے نشہ آور چیز کو حلال قرار دیا ہو۔ تو یہ راوی کا وہم ہے، یا تو یہ فرضی صورت ہے کہ اگر دین کے علم کے تین مراکز ہیں مکہ، مدینہ اور کوفہ، اگر بالفرض یہاں کے کسی فقیہ کے کسی قول کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا کر لے تو ناجائز ہے وہ بھی، کیونکہ اول تو ایسا قول ہے نہیں کسی فقیہ کا، لیکن اگر ہوا بھی بالفرض اور وہ کہے کہ جی چونکہ مکے والے کر رہے ہیں، مدینے والے کر رہے ہیں یا کوفہ والے کر رہے ہیں، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق میں سے۔ بیسویں خرابی یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے امن اٹھ جائے گا، کسی عام مسلمان کو دوسرے مسلمان پر یہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ پر امن رہے گا، مسلمان کو مسلمان سے خطرہ ہوگا جان کا، قیامت تک ایسی صورتحال، اور آج تو یہ کھل کر سامنے آ گئی کہ ایک مسلمان کو مسلمان سے بھی کیا ہے، کوئی امن نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے باپ کو قتل کر دے گا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بیٹا اٹھا اور اس نے باپ قتل کر دیا، ایک آدمی اٹھا اس نے اپنا سگا بھائی قتل کر دیا، اور پھر اس بد امنی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے دشمنی اور لڑائیوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے چھپیں گے اور مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جائیں گے کہ مسجد میں گئے تو فلاں میرے بھائی نے مار دیا، میرے فلاں رشتہ دار نے مار دیا، یہاں تک بد امنی پیدا ہو جائے گی۔ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد جو شر پیدا ہونے والے ہیں ان میں یہاں تک کہ بد امنی پورے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت لائے ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جتنے بندے یہاں میرے پاس موجود ہیں مسلمان، ان کے نام گنو، نام گن کے بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کو ہم پر ڈر ہے، کوئی خوف ہے ہمارے بارے میں کہ مسلمان ایک جگہ پر موجود ہیں اور آپ ان کی گنتی کروا رہے ہیں، کوئی ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے کہ ایک مسلمان مسلمان کو نقصان پہنچائے، حالانکہ ہم یہاں اس وقت جو موجود ہیں وہ 600 سے 700 کے درمیان ہیں، ابھی کل 600-700 آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں یہ بات معلوم نہیں، شاید کہ آئندہ چل کر تم اس آزمائش میں پڑو کہ مسلمان کو مسلمان سے ڈر ہوگا اپنی جان کا، آج تو مسئلہ نہیں ہے لیکن کل تمہیں یہ شاید بھگتنا پڑے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، نام مسلمان ہے بلکہ السلام علیکم کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو امن ہو، اور پھر چھرا گھونپ دیتا ہے پیٹ میں، تلوار کا استعمال کرتا ہے، گولی مار دیتا ہے۔ حذیفہ اپنے زمانے میں جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا کی تھی، فتنہ برپا کیا تھا، چونکہ حذیفہ مدائن میں رہے ہیں، یہاں کے گورنر بھی رہے پہلے تو یہاں پہ قیام پذیر تھے، اور یہ مدائن اور فارس کے ہی لوگ تھے جو زیادہ تر کوفہ کی طرف سے شرارت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں جاتا، خفیہ طور پر نماز پڑھ لیتا ہے کہ مسجد میں گیا تو وہاں وہ کہیں گے یا تو ہماری پارٹی میں شامل ہو، نہیں تو پھر کیا ہے، تو جان کا خطرہ ہے، بد امنی یہاں تک پھیل گئی۔ 21ویں بات بیان کی کہ ریاست پر ایسے لوگ قبضہ کر لیں گے، ایسی جماعت جو حکومت کرنے کا استحقاق نہیں رکھتے، ان کے پاس سربراہی کا، حکمران بننے کا استحقاق نہیں ہے، غیر منتخب لوگ ہیں، یا حکمرانوں میں جو اہلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں، عدل قائم کریں، امن و امان قائم کریں، معاشی خوشحالی پیدا کریں، اس کا استحقاق اس حوالے سے نہیں ہوگا، وہ کرپٹ قیادت ہوگی، لوٹ مار کرنے والی ہوگی، قاتل اور لٹیرے ہوں گے لیکن ریاست پر قبضہ کر لیں گے، یا تھوڑی بہت اہلیت تو ہوگی لیکن مفضول بودن بنسبت مستحقین خلافت، خلافت اور حکومت کے جو مستحق ہیں ان کے مقابلے میں وہ کم تر درجے کے لوگ، تو یہ بھی ایک شر اور خرابی پیدا ہوگی۔ حذیفہ کی حدیث میں پیچھے گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری دنیا کے وارث تمہارے بدترین لوگ بن جائیں گے، تمہارے معاشروں کے حکمران، تمہارے شرار حکم، شرارت پسند لوگ، انتہائی بدترین شرری لوگ جو ہے تمہارے حکمران بن جائیں گے۔ ایسے ہی امام بخاری کی روایت جو انہوں نے تخریج کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مجلس میں موجود تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زجعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے، لوگ بددیانت ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا امانت کیسے ضائع ہوگی، دیہاتیوں کو بھی اس زمانے میں نہیں پتا تھا کہ بددیانتی کیا ہوتی ہے، امانت کیسے ختم ہو جاتی ہے، بددیانتی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے، نااہل حکمران بن جائے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح بغوی نے روایت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ تکبر سے چلنے لگ جائیں اور ان کی خدمت قیصر و کسریٰ کی اولاد، بادشاہوں کی اولاد ان کی خادم بن جائے، ان کو پکڑ کر لایا جائے، انہیں غلام بنا لیا جائے، اور وہ میری امت کے لوگوں کی جی خدمتیں کریں، کہاں وہ بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد تھی اور کہاں جو ہے وہ اب امت کے لوگوں کی کیا ہے، خدمت کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے شری لوگوں کو ان کے نیک لوگوں پر مسلط کر دے گا، شری لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب قیصر و کسریٰ کی شکست کے بعد ان مسلمانوں کے پاس مال آئے اور انہوں نے کیا ہے اس کو استعمال کرتے وقت تکبر اختیار کیا، اور ان کے دماغ آسمان پہ پہنچ گئے کہ ہماری خدمت تو یہ بادشاہ جو روم اور قیصر و کسریٰ کے اولاد ہے وہ کر رہی ہے، تو ایسے شریر لوگ یہ فتنہ لے کر آئے حضرت عثمان کے خلاف، کیونکہ دماغ خراب ہوئے ہوئے تھے، مدائن اور کوفہ میں جو لوگ رہنے والے تھے تو وہاں ان کے پاس کسرا ایران کی اولاد جو ہے ان کی خادم بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی حکمران سمجھنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کی وقت اور ریاست کی رٹ ان کے دماغ میں نہیں رہی، انہی لوگوں نے کیا ہے، ان متکبرین لوگوں نے، کیونکہ دماغ اونچے ہو گئے، تو وہاں سے آ کر حملہ آور ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو یہ اس زمانے میں شرارت پیدا ہوئی، تو ایسے شریر لوگ مسلط ہو گئے اور انہیں شریروں نے آ کر حضرت عثمان کو پھر شہید کیا، پھر حضرت علی کے خلاف جی یہی شریر لوگ میدان میں نکلے۔ 22ویں خرابی، بست و دوم، فطور عظیم افتاد در اقامت ارکان اسلام، اسلام کے ارکان کو قائم کرنے میں ایک بڑا فطور پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب تمہارے معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے جو سنت کو بھلا دیں گے، بدعت پر عمل کریں گے، نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ پڑھا کریں گے، یؤخرون الصلاۃ عن مواقیتھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، یا کہ اے ام عبد کے بیٹے، تو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اصولی بات یہ ہے کہ لا طاعت لمن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح امام بخاری نے روایت کی ہے، اور یہ بغوی کے الفاظ ہیں جو یہاں نقل کر رہے ہیں، انس کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ جو وہاں اچھائی باتیں تھیں وہ تمہارے اندر مجھے معلوم نہیں دکھائی دے رہی۔ تم تو صرف زبان سے یہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں تھیں وہ تمہارے اندر نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا اے ابو حمزہ، یہ کنیت ہے حضرت انس کی، کہ نماز بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، صرف کلمہ ہی تو نہیں، لا الہ الا اللہ، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ہاں نماز تو پڑھتے ہو، لیکن اس وقت مثلا عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہو جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو تم اٹھ کر نماز دو چار رکعتیں پڑھ لیتے ہو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا یہ وقت تھا؟ ثم قال، یہ بات بھی فرمائی، باوجود اس بات کے کہ میں ایک ایسا زمانہ نہیں دیکھ رہا جو تمہارے زمانے کے بعد اس سے بہتر ہوگا سوائے نبی کے زمانے کے، اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ نمازوں میں پڑھنے میں تم تاخیر کر دیتے ہو۔ حضرت انس کی روایت پہلے بھی گزری کہ جب ابو بکر، عمر، عثمان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد فتبن لکم، ایک روایت میں وہاں پیچھے گزرا تھا کہ پھر تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، اور ایک روایت میں تھا کہ اگر تو مر سکتا ہے تو مر جا۔ وہ جو قرضے والا آدمی جس کو حضرت علی بار بار بھیج رہے تھے، کہ وہ اگر مر جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کسی خلیفہ نے حج کا نظام خود قائم نہیں کیا۔ تاریخی حقیقت شاہ صاحب نے یہاں نقل کی ہے، حج کا نظام قائم کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان نے بھی، تینوں خلفاء نے، خلفاء خاصہ نے خود حج کے امیر بنے، اور پورے حج کی کیا ہے نگرانی خود کی۔ لیکن حضرت عثمان کے بعد کوئی خلیفہ ایسا نہیں ہے جس نے براہ راست خود جا کر کیا ہے حج کی سربراہی کی ہو، نہ حضرت علی نے، نہ حضرت امیر معاویہ نے، نہ اس کے بعد کے خلفاء نے، بلکہ وہ اپنے کسی نائب کو امیر الحج مقرر کر کے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ تم جا کر حج کرایا ہو۔ حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود حج قائم نہیں کیا، اس کے بعد نہیں کر سکے، بلکہ بعض سالوں میں تو اپنا کوئی نائب بنا کر بھی نہیں بھجوا سکے کہ وہ جا کر وہاں حج کروائے، یعنی حکومت کا کوئی نمائندہ ہی وہاں نہیں تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں بعض سال ایسے ہیں، جیسا کہ شاہ صاحب کہتے کما ہوا مذکور فی المستدرک، مستدرک حاکم میں جیسا کہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ خود گئے نہ کسی کو نائب بنایا، بغیر کسی سرکاری نگرانی کے حج ہوا۔ اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں حضرت عثمان کے بیٹے عبان کو، عبان ابن عثمان کو امیر الحج بنا دیا تھا۔ مستقل طور پر وہ نائب تھے، جب بھی حج کا موسم ہوتا تو ان کو نائب بنا کر وہاں بھیج دیتے، وہ حج کرواتے تھے۔ دریا میں خلافت خود، حالانکہ شاہ صاحب کہتے ہیں حالانکہ بات حقیقت یہ ہے کہ جتنے پہلے خلفاء ہیں ابو بکر و عمر و عثمان، انہوں نے بنفس نفیس خود حج میں شرکت کی، سوائے اس بات کے کہیں معذور ہوئے، بیمار ہوئے یا کوئی کہیں ضرورت پیش آئی تو اس میں نہ گئے ہوں، ورنہ تو ہر ایک بنفس نفیس، آخری دفعہ حضرت عمر فاروق جس کے بعد آ کر شہید ہو گئے ہیں یکم محرم کو، تو یہ حج بھی حضرت عمر نے کیا ہے خود کروایا. شاہ صاحب نے یہاں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ حالانکہ حج قائم کرنا یہ خلیفہ یا حکومت کا ذمیمہ ہے، اقامت حج ذمیمہ خلافت بود، حج قائم کرنا یہ خلافت کا ذمیمہ ہے، بلکہ از خواص خلیفہ، حکمران کی خصوصیات میں سے ہے، اس کی حکومتی رٹ ہے ہی تب جب وہ حج کا بنفس نفیس نظام قائم کرے. شاہ صاحب نے یہاں مثال دی، چنانکہ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ فارس اور روم میں اجمیوں کے ہاں سالانہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، سر پر تاج رکھتا ہے اور بڑے بڑے محلات میں سارے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یعنی بڑا دربار عالی منعقد کرتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ پوری ریاست پر اور اس کے تمام حکمرانوں اور جتنے بھی افسران ہیں ان پر اس کی حکمرانی قائم ہے. ہر حکومت سالانہ اپنا ایک دن مناتی ہے اپنی اتھارٹی کو سامنے، سب فوجیں جو ہیں اس کو سلامی پیش کرتی ہیں، اس کے سامنے پریڈ کی جاتی ہے، فوج، پولیس، انتظامیہ، تمام افسران، ان کی نمائندگی، عمائدین دولت اس کے سامنے جمع ہوتے ہیں. تو جیسے قیصر و کسریٰ کے ہاں بادشاہی کی یہ علامت تھی تاج و تخت اور سب لوگوں کا بادشاہ کے حضور میں حاضر ہونا، اس کو سلام کرنا، اس کو گارڈ آف آنر پیش کرنا، بالکل اسی طرح یہ حج جو ہے مسلمانوں کی ایک ایسی عبادت ہے کہ حکمران کو کرانا ہے اور حکمران گویا کہ اس کی تخت نشینی، اس کی خلافت نشینی کا اعلان ہے. تو یہ خلافت اور حکومت کے خواص میں سے ہے، اس لیے شاہ صاحب نے حجت اللہ میں جہاں حج پر بحث کی ہے تو وہاں شاہ صاحب نے حج کے جو باقی فوائد بیان کیے ہیں ان میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ حج میں ایسے ہی ہے جیسے حکومتیں اپنی اتھارٹی کو قائم رکھنے کے لیے مجمع عام جمع کرتی ہیں اور اس کے سامنے بادشاہ اپنا جلوس نکالتا ہے، بیٹھتا ہے اور یہ معلوم کرتا ہے کہ کون کون حکومت کا وفادار ہے اور کون کون حکومت کا غدار ہے، ریاست سے کون مخلص ہے اور کون ریاست سے کیا ہے منافق ہے، کیونکہ سب لوگوں کو وہاں حاضری دینی ہے اور سب لوگوں کو کیا ہے سلامی پیش کرنی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون حکومت کا موافق ہے، کون مخالف ہے. تو حکومت کے خواص میں سے یہ حج ہے. اسلام میں ایسی تخت نشینی تو نہیں ہے، لیکن تخت نشینی یا خلافت کی علامت ہے کہ وہ حکمران حج کے موقع پہ جمع ہو، سارا مجمع عام، تمام گورنر وہاں جمع ہو. عمر فاروق وہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو سارے گورنروں کو بلاتے تھے اور پھر منا میں باقاعدہ عوام سے پوچھتے تھے کہ بھائی میرے ان عاملین کے خلاف کوئی کسی نے کوئی پٹیشن دائر کرنی ہے تو کرے. گویا کہ پوری خلافت اور ریاست کی رٹ قائم کی جاتی تھی. تو حج جو ہے وہ تو کیا ہے، تخت نشینی کی طرح بادشاہ کی حکومت اور خلافت کی خلافت کے ثبوت ہے اور خلیفہ صاحب خود آ نہیں رہے. تو یہ خرابی پیدا ہوئی کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد خلفاء نے حج کرانا چھوڑ دی. وہ عبادت جو ریاست کے لیے بھی ضروری تھی اس عبادت کو بھی چھوڑ دیا. اسی طریقے سے مسجدوں کی امامت چھوڑ دی جی بعد کے زمانے میں، بعض مقامات پر تو رہا, نمازیں تو پڑھاتے رہے, حضرت علی نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے, امیر معاویہ پر بھی نماز کی حالت میں حملہ کرنے کی کوشش کی, عمر بن العاص بھی, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا قیامت تک, تو حکمرانوں نے مسلمان ہونے کے باوجود نماز پڑھانی چھوڑ دی. نماز پڑھنی نہیں آتی, پڑھانی کیا تھی, ہر جگہ پہ اپنے نائب امام رکھ دیا کہ لو جی یہ امام ہے, یہ نماز تمہیں پڑھائے گا. حالانکہ خلافت کے بنیادی اساسی اصولوں میں سے ہے کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ خود نماز پڑھائے, خاص طور پر جمعے کی, جس شہر میں وہاں ہے جمعے کی نماز وہ خود پڑھائے, اور اگر کسی ہاں جی محلے کے اندر ہے تو اس مسجد کی امامت بھی خود کرے. اپنی جماعت کی امامت خود کرنا یہ اس کی خلافت کی خواص میں سے ہے. نماز ہی تو بنیادی بات ہے بھائی, مسلمانوں میں کوئی تخت تو نہیں ہوتا, مسلمانوں میں تو مسلح ہے, مسلح ہی حکمرانی کی علامت ہے. تو اگر مسلح ہی چھوکروں کے قبضے میں دے دیا تو پھر کیا ہے, کیا رہ گیا؟ تو اصل چیز جو ہے وہ نماز اور خاص طور پر حج یا عبادات کا خود قیام کرنا حکمران کا, یہ ہے اہمیت کا حامل. عذر کی بات تو الگ سے ہے لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے. 23ویں خرابی کہ عبادات کے اندر تشدد اور سختی شروع کر دی, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں پر خوش ہو کر عمل نہیں کرتے, حالانکہ رخصت بھی شریعت کا حصہ ہے, تو جو آسانیاں ہیں اور سہولتیں ہیں انہیں اختیار نہیں کرتے. اور خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جو تشدد کی باتیں سخت باتیں تھیں ان کو اختیار کر لی. مشکات المصابی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور باقی کتابوں میں بھی کہ دین اللہ نے آسان بنایا ہے, اور کوئی آدمی جب بھی دین کے معاملے میں تشدد کرتا ہے تو جس معاملے میں تشدد کیا وہ خود اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے رہو, نظریہ درست ہو, وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سیدھے رہو, عمل جو بنیادی ہے اس کے قریب ہو جاؤ, خوشخبری سناؤ لوگوں کو, سہولت دو, اور صبح شام کچھ اللہ کی عبادت کر لیا کرو, مدد مانگو, اور رات کو کچھ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ایک دو رکعت نماز کی پڑھ لیا کرو. آسان آسان سے کام کرو. یہ جو لوگوں پر سختی کرنا یا اپنی ذات پر سختی کرنا, اس سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی عمیر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 70 سے زیادہ لوگوں کی میں نے زیارت کی, میں نے آسان عمل والے, سادگی کے ساتھ سیرت گزارنے والے, ان سے بڑھ کر میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی صحابہ سے بڑھ کر, اور بہت کم سختی کرتے تھے, تشدد بہت کم تھا, آسانی اور سہولتیں زیادہ تھیں. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کی دو باتیں تمہارے پاس پہنچے, دو حکم ہوں شرعی کے, تو ان میں سے جو سب سے آسان ہو وہ اختیار کیا کرو, جو مشکل ہو اسے نہ اختیار کیا کرو. فتنے کے زمانے میں کیا ہوگا کہ لوگ مشکل باتوں کو ترجیح دیں گے اور جو آسانیاں ہیں انہیں چھوڑ دیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس دو معاملے میں ایک دوسرے سے اشکال پیدا ہو جائے, اختلاف پیدا ہو جائے, تو جو ان میں سے آسان ہے وہ پکڑ لیا کرو, بس مشکل کے چکر میں کیوں پڑتے. کیونکہ یہ جو آسان ہے ان میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, تنگی نہیں پیدا کرتا. تو خلافت خاصہ کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ لوگوں نے عبادات کے اندر تشدد اور تعمق شروع کر دیا, جس کی بڑی تفصیل شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان کی ہے. شاہ صاحب نے یہ بڑی اہم بات آگے خلاصے کے طور پر بیان کر دی کہ ان تمام آثار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذاہب اربع میں سے جو رخصت والی باتیں ہیں ان کو لے لینا تلقت رخص از مذاہب اربع، چار مذاہب ہیں نا، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مذاہب میں سے جو آسان آسان باتیں ہیں وہ لے لینا۔ آگے جا کر اس کی خبر آ رہی ہے کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک شرط لگائی ہے شاہ صاحب نے، بعد ازاں کے، اس کے بعد کہ اس رخصت پر نص قرآن ہو، حدیث مشہور ہو، سلف کا اجماع ہو، یا قیاس جلی ہو، یا حدیث صحیح سے ثابت ہو، یعنی وہی جادہ قویمہ محمدیہ جو پہلے بھی ذکر ہوا، جس کا کہ اس جادہ قویمہ محمدیہ کے مطابق اگر کوئی رخصت ان پانچ میں سے کسی بات سے ثابت شدہ ہے رخصت، اور وہ فقہائے اربع میں سے کسی نے ایک لیا، کسی نے دوسری لیا، کسی نے تیسری لیا، کسی نے چوتھی لیا، لیکن وہ ان پانچ امور سے ثابت شدہ ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر لینا اچھی بات ہے۔ خلافا للفقہاء المتاخرین، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ فقہاء متاخرین کی مخالفت میں بیان کر رہا ہوں، خلاف ہے، انہوں نے اختلاف کیا، بلکہ بعض ایسے متشدد فقیہ متاخرین میں سے گزرے ہیں کہ انہوں نے اس عمل کو فسق قرار دیا ہے اور اس کو تلفیق قرار دیا ہے کہ آسان آسان باتیں لے لینا یہ تلفیق ہے اور فسق، تو یہ فقہاء متاخرین کی بات ہے، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ جادہ قویمہ سے ثابت شدہ رخصت ہے تو کسی بھی فقیہ کی ہو اس کو اختیار کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چودھویں بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فتنوں کا خاص طور پر ذکر کیا تھا، جو روایت حضرت حذیفۃ بن الیمان کی پیچھے گزری بھی تھی، یہاں بھی دوبارہ لائیں شاہ صاحب۔ قلتُ، حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا یہ جو خیر کا انقلاب آ چکا ہے اس کے بعد شر بھی پیدا ہوگا، جیسا کہ پہلے شر تھا اس انقلاب سے پہلے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، بعد میں بھی شر پیدا ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس شر سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ فمل عصمت یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، تلوار، السیف، یعنی آپس میں لڑنے کے بجائے دشمن کے خلاف جہاد اور تلوار کا استعمال۔ میں نے پوچھا کہ کیا تلوار کے بعد پھر کیا ہوگا، کوئی فتنہ رہ جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تلوار کے بعد بھی ایک ہوگا معاملہ، کہ یکون امارت علی اقضاء، حکمرانی ہوگی لیکن اس میں گدلا پن ہوگا، تنکے پڑے ہوئے ہوں گے، وہدنت علی دخن، اور صلح ہوگی لیکن اس صلح کے اندر دلوں سے دھوئیں اٹھ رہے ہوں گے، بظاہر تو صلح ہوگی، امن و امان ہوگا، لیکن اندر دلوں کے اندر دھوئیں موجود ہوں گے، دخن ہوگا اس کو۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد گمراہ حکمران دائی آ جائیں گے، جی، فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، یاد رکھو اگر اللہ کا زمین میں کوئی خلیفہ ہو اور وہ تیری کمر پر کوڑے برسائے، تیرا مال چھین لے، تو تب بھی تو اس خلیفہ یا حکومت کے ساتھ رہنا، اور اگر نہیں کر سکتا تو وَإِلَّا فَمُتْ، مر جانا، اس حال میں کہ تو کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی یا تو اس پورے سیاسی نظام سے علیحدہ ہو کر کہیں جنگل کے اندر کیا ہے، کسی درخت کی جڑ پر رہ کر وہیں پر کیا ہے زندگی بسر کر دینا، ورنہ اگر تمہیں وہاں رہنا ہے ایسے گمراہی کے زمانے میں، تو چاہے حکمران تمہاری چترول کرے، تمہارا مال چھین لے، تو پھر بھی تم نے جو حکومتی ڈسپلن ہے وہ نہیں توڑنا، کیونکہ انارکی یا فتنہ اس سے زیادہ قتل و غارت گری کا سبب ہوتا ہے۔ ہاں، دعوت کے ذریعے سے جماعت بنانا، تیار کرنا، اور وہ جماعت سمجھے کہ اس وقت تبدیلی آ سکتی ہے اور پھر وہ اقدام کرے، اور قبل از وقت اگر آپ حرکت کریں گے تو نتیجہ تو رسوائی تباہی، اس سے زیادہ فتنہ پیدا ہوگا۔ جو چیز موجود بھی ہے وہ بھی ختم ہو کر انسانوں کی جان مال عزت آبرو لٹے گی۔ اس طرح ایک الفاظ یہ ہے حذیفہ کے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے اور شر کے زمانے میں تھے، اللہ نے یہ خیر ہمیں عطا کیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ اس نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں خیر آئے گا، لیکن اس میں دھواں اٹھتا ہوا ہوگا۔ میں نے پوچھا دخن کیا ہے، دھواں کیا ہے؟ فرمایا ایسی قوم جو یہدون بغیر ہدی، میرے راستے سے ہٹ کر کیا ہے ہدایت کی باتیں کرے گی، جن میں سے کچھ باتیں تم پہچانتے ہو گے اور کچھ اجنبی ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ایسے شری دائی ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، جو ان کی دعوت قبول کر لے گا جہنم میں چلا جائے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں، ان کے اوصاف بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہیں ہمارے علاقے کے لوگ ہوں گے، وَمِن جَلَدَتِنَا، اور ہماری بولی بول رہے ہوں گے، عرب زبان بولتے ہوں گے، ہماری قوم میں سے ہوں گے، لیکن گمراہی کی طرف دعوت دیں گے۔ جس نے اس گمراہی کی دعوت کو قبول کر لیا جہنم میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، اگر گمراہ جماعتیں، گمراہ لیڈر تمہیں بلائیں، تو تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لازم پکڑ لینا، اور ان کا جو سربراہ اور امام ہے اس کی اتباع کرنا، جماعت پیدا کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ قلت، میں نے پوچھا اگر اس زمانے میں کوئی پارٹی بھی نہ ہو اور کوئی ایسا امام بھی نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کی ساری پارٹیاں گمراہ ہوں، پارٹیاں جماعتیں خراب ہوں، تو تم سب سے علیحدہ ہو جانا، کسی پارٹی کا اعلی کار بن کر شر پھیلانے کے لیے کردار ادا نہ کرنا۔ اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھ کر ساری زندگی گزارنی پڑے اور تمہیں موت آ جائے اسی حالت میں، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ اگر جہنم میں پکارنے والے گمراہ لیڈر اور جماعتیں موجود ہوں تو تم یہ کہو گے چلو جی ان میں سے کوئی یہ کم برائی ہے، کوئی اچھی برائی ہے، ایسی برائی ہے، کوئی ویسی برائی ہے، تو کسی کم برائی کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ وہ کوئی پارٹی ہے ہی نہیں۔ اول تو تمہیں جماعت المسلمین و امام ہم تلاش کرنا ہے، نہ ہو تو پھر دو ہی راستے بتائے تھے پیچھے بھی، یا یہ راستہ کہ درخت کی جڑ میں بیٹھ جائے، یا پھر تلوار لے کر اس دائرے سے باہر نکل کر جماعت بنائے اور جدوجہد اور کوشش کرے، یا وہیں جماعت بنائے، نہیں تو جماعت بنائے، جماعت کے ساتھ رہے، مخلصین آدمیوں کو اکٹھا کرے۔ تو کوئی نہ کوئی تو طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اس طرح مسلم کی روایت ہے لمبی، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں بادشاہت اور سلطنت اور حکمرانی نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ جب نبی آتا ہے اور وہ ایک نظریے پر جماعت بناتے ہیں، جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، تو اس جماعت کی اساس پر ایک انقلاب آتا ہے، تو ایک سلطنت وجود میں آتی ہے، حکومت بنتی ہے، اور حکومت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بادشاہوں والی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تاریخ بھی سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، ان کی جماعت جب حکمران بن گئی تو چند سو سالوں کے بعد ہی آگے جگہ ہے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، بادشاہت اور سلطنت متکبرین کی بن گئی، یہودی کے نام سے فرقہ وجود میں آ گیا، اور انہوں نے کیا ہے تسلط قائم کر لیا، سلطنت کا غلط استعمال کیا۔ یہ بات ایک اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ہر ایک سلطنت اور حکومت جب بھی قائم ہوتی ہے تو دو بنیادوں پر ہوتی ہے، ایک سیاسی طاقت اور ایک معاشی طاقت۔ سیاسی طاقت ہوتی ہے افرادی قوت کے جمع ہونے سے، جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے اس کی سیاسی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ معاشی طاقت پیدا ہوتی ہے معاشی وسائل کے ایک جگہ پر جمع ہونے سے۔ تو جب بھی کوئی پارٹی انقلابی بنتی ہے تو اس انقلابی پارٹی میں لوگ جب اس صحیح نظریے کو یا سچے نظریے کو کسی نبی کے ساتھ یا کسی ولی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو ان کی جو افراد کی اجتماعی طاقت ہے وہ ایک سیاسی وزن پیدا کر دیتی ہے، دوسرے لوگوں پر رعب پیدا ہوتا ہے۔ وہ جماعت طاقتور مختصر سی بھی ہو اور طاقتور ہو اور دشمن کو شکست دے دے تو خود بخود اس کی سیاسی طاقت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 کی جماعت نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو بدر میں شکست دی تو پورے جزیرۃ العرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی، سیاسی طاقت پیدا ہوئی۔ بدر سے پہلے تو مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو 100-150-200 مہاجر وہاں سے آئے ہیں مکہ سے، یہ بیچارے فقیر لٹے پٹے ہیں، ہم نے ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں، ہم نے ان کو یہاں ٹھہرایا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان کا اپنے قبیلے سے صلح ہو جائے گی اور یہ واپس چلے جائیں گے، کمزور سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بدر میں جب سیاسی طاقت کا اظہار ہوا تو سب مدینہ والے بھی سہم گئے، بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں دھوم مچ گئی کہ 300-400 سال کی پرانی حکومت کی طاقت توڑ کر رکھ دی تھوڑی سی جماعت نے۔ تو سیاسی طاقت پیدا ہوئی، اور جب سیاسی طاقت پیدا ہوئی اور ایک ریاست وجود میں آ گئی اور اس نے پھر نظم مملکت کو چلانے کے لیے ٹیکس نافذ کیے، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، تو مال اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین کا مال آیا، اس کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان قیصر و کسریٰ کو شکست دی تو وسائل کا ارتکاز ہو گیا، جمع ہوئی۔ لیکن ان خلافت من اعلیٰ منہاج النبوہ کے زمانے میں وہ وسائل تمام میں کیا ہے تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور خلفاء نے کبھی بھی اس کو اپنی ذاتی جاگیر یا دولت نہیں بنایا۔ جب کوئی ریاست اس کے پاس یا کوئی بھی جماعت اور پارٹی اس کے پاس پیسے جمع ہونا شروع ہو جائیں، افرادی قوت بڑھ جائے اور ان کے لیڈروں کا دماغ آسمان پر پہنچنے لگ جائے کہ جناب ہماری تو اتنی بڑی پارٹی ہے، ہمارا تو اتنا فنڈ ہے، ہمارے تو اتنے وسائل ہیں، اور ان میں پھر تکبر پیدا ہو جائے، وہ دولت کے اوپر اجارہ دار ہو کر بیٹھ جائیں بن جائیں، اور سیاسی طاقت کو اپنے سفلی مقاصد کے لیے انفرادی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے، جماعت کی اجتماعیت کو توڑ دیں، جو ان کا سربراہ بنے وہ ذاتی مقاصد کے لیے اس جماعتی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو وہیں خرابی پیدا ہوتی۔ ریاستوں اور سیاستوں کی پوری تاریخ 8000 سال کی انسانوں کی یہی ہے، اس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوتے ہوتے وہ ایک ایسی بادشاہت میں تبدیل ہو جاتی ہے ملکن، اور تم ان قریب اس کا تجربہ بھی کرو گے اور تم ان قریب اسے ایسا ہوتا ہوا دیکھو گے بھی، آزمائے بھی جاؤ گے، آزمائش میں بھی مبتلا ہوگی۔ تو یہ جو 50 سال 100 سال 200 سال مختلف انداز میں چیزیں، اس کے بعد ایسے تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، اسی لیے کچھ عرصے کے بعد مجدد کی ضرورت ہوتی، کم از کم 100 سال کے بعد ایک ایسے مجدد کی کہ جو پہلی جماعت نے کہ حکمران طبقوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں اس کو دور کر کے اگلے نئے دور کے لیے نیا انداز اور اسلوب کے ساتھ تجدید کرے اور انقلابی کام کرے۔ ان دو فتنوں کا جو تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں سعید ابن المسیب تابعی ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی بات نقل کی، سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ پہلا فتنہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا جب کوئی بھی بدری صحابی باقی نہیں رہا تھا، فلم یبق ممن شاہد بدرن احدن، حاضرین بدر میں سے کوئی نہیں تھا باقی۔ پھر جب دوسرا فتنہ پیدا ہوا تو کوئی ایسا صحابی موجود نہیں تھا جو حدیبیہ میں حضور کے ساتھ شریک ہو، اور انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ جب تیسرا فتنہ پیدا ہوگا تو وہاں کوئی بھی صاحب تباخ نہیں رہے گا۔ تباخ کیا ہے؟ اس کا مطلب آگے آ رہا ہے۔ بغوی نے بتلایا کہ پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے، دوسرا فتنہ واقعہ حرہ ہے، اور یہ جو تباخ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے خیر اور نفع، کہ کوئی لوگوں میں جب پیدا ہوگا تو کوئی خیر اور نفع مند آدمی نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یقال فلان لا تباخ له اے لا عقل له، کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس وقت نہیں ہوگا۔ یہ تو سعید ابن المسیب کی رائے شاہ صاحب نے نقل کی ہے، اپنی رائے آگے بیان کر رہے ہیں۔ پس فتنہ اولا مقتل عثمان و ما بعد او اسد، پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوا، یہ فتنہ ختم ہوا خلافت معاویہ ابن ابی سفیان میں، جب آ کر تمام مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے حضرت امیر معاویہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا، خلافت معاویہ ابن ابی سفیان مستقر ہوئی، اس نے قرار پکڑا اور تمام مسلمانوں نے ان کی حکومت تسلیم کی۔ دوسرا فتنہ پیدا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، اور پھر خلافت مستحکم ہوئی ان کے بعد عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ عبد الملک ابن مروان بہت بڑے عالم، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، بہت نیک صالح آدمی تھے۔ ان کی حکومت جب مضبوط ہوئی اور سب لوگوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اس دوران میں عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، ادھر سے بنو امیہ کے اپنے حکمران تھے وغیرہ وغیرہ۔ در روایت اولا واقعہ ردت کے در زمانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واقع شدہ بود فتنہ شمردہ ان باعتبار شدت بر مسلمین، پہلی روایت کے اندر فتنہ قرار دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو لوگوں نے مرتد ہونے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کو بھی فتنہ شمار کیا مسلمانوں پر شدت کے اعتبار سے، ورنہ یہ مسلمان جماعت کے افتراق اور اختلاف کا زمانہ نہیں تھا۔ اور دوسری روایت میں اسے فتنہ نہیں شمار کیا اس لیے کہ یہ واقعہ بین المسلمین نہیں تھا بلکہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان تھا، اس لیے اس میں اس کو فتنہ شمار نہیں کیا گیا۔ فتنہ اولا دراصل حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوا جب ایک شریر پسند لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کی شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ 25ویں خرابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کے نشو و ارتقاء کی ایک معین صورت فرما دی تھی، ایک سسٹم بنایا تھا، ایک سسٹم مقرر کیا تھا 10 سال مدینہ منورہ کی حکمرانی میں، 12 سال ابو بکر و عمر، اور 12 سال حضرت عثمان کی حکمرانی، یہ جو 35 سال کا زمان ہے۔ اس میں ایک سسٹم جو آپ نے قائم کیا تھا وہ باقی رہا حضرت عثمان کے آخری زمانے تک، لیکن اس کے بعد اس سسٹم کے اندر فتنے پیدا ہوئے۔ بعد ازاں انذار بفتن نمودن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فتنوں کا تذکرہ کیا. کرز بن علقمہ الخزائی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ اسلام جو آج آیا ہے اس کی کوئی انتہا بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب و عجم میں سے جن گھرانوں کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا خیر کا وہاں اسلام ضرور داخل ہو جائے گا پوری دنیا میں. تو دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد فتنے پیدا ہوں گے جیسے بدلیاں یکے بعد دیگرے تہ بتہ بادل چھاتے ہیں اس طرح. دیہاتی نے کہا کلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا. تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم ایک ایسے زمانے میں لوٹ آؤ گے جس میں سانپ ہوں گے, سانپ اساویدہ سبا بے دین لوگ ہوں گے, یضرب بعضکم رقاب بعض, ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے. اساوید کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے مراد سانپ ہے, اے حیات. سبا کہا, یہ جمع ہے سابی کی, اور سابی عربی زبان میں کہتے ہیں اس آدمی کو جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف جائے, بد دین. اسی طرح 26ویں جو خرابی پیدا ہوگی وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی تعداد بیان فرمائی. بغوی کی یہ روایت, بغوی نے یہ روایت نقل کی ہے عوف ابن مالک الاشجعی سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پر آیا. یہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ آپ ایک سرخ چمڑے کے خیمے کے اندر تشریف فرماتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قیامت سے پہلے 6 باتیں گن لو. 6 باتیں ضرور ہوں گی قیامت واقع ہونے سے پہلے. سب سے پہلے تو میری موت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام یہ ہوگا, جب تک میں زندہ موجود ہوں قیامت نہیں آئے گی. قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا. بیت المقدس کے بعد ایسی موتیں طاری ہوں گی جیسے کیا ہے بکریوں کے بال جھڑتے ہیں نا, تو اس طریقے سے کیا ہے موتیں جو ہیں تم پر آئیں گی. چوتھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا مال ہوگا, اتنی مال کی فراوانی ہوگی کہ کسی نے کسی فقیر کو اگر 100 دینار دیے تو وہ پھر بھی ناراض ہوگا کہ او میں کوئی ایسا کم درجے کا ہوں کہ مجھے 100 دینار صدقے میں دے رہا, مجھے تو پیسے زیادہ چاہیے. اتنا کیا ہے, جیسے آج کل فقیر جو ہے 10 روپیہ لیتا ہے, کوئی زیادہ پیسے مانگتا ہے, یہ حال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں بات یہ ہے کہ کوئی عربی گھر باقی نہیں ہوگا مگر فتنہ ان کے گھروں میں داخل ہو جائے. ثم حدنۃن, پھر 6ٹھی بات قیامت سے پہلے یہ ہوگی کہ تمہاری اور یورپین لوگوں کی صلح ہوگی. بنی الاسفر رومیوں کو کہتے ہیں, یورپین لوگوں کو کہتے ہیں, پیلے پیلے کلر کے ہوتے ہیں نا, وائٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان صلح ہوگی, لیکن صلح کے بعد یہ جو انگریز ہیں نا, یہ جو یورپین نسلیں ہیں, یہ تمہارے سے غداری کریں گے. بظاہر صلح کا ہوگا تمہارے ساتھ کہ جی چلو جی امن کے ساتھ رہتے ہیں. آج کل میرا خیال یہی معاملہ چل رہا ہے, اقوام متحدہ بنا لی بڑی خوبصورت سی, سارے کے سارے بنی الاسفر ہیں جی, 4-5 جو ویٹو پاور ہیں یہ سب بنی الاسفر ہی ہیں نا, یورپ ہے. تو تم مسلمانوں کی عربوں کی خاص طور پر ان سے صلح ہوگی, لیکن صلح ہونے کے باوجود یہ تمہارے سے غداری کریں گے، معاہدہ توڑیں گے، آج شکنی کریں گے اور تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈوں کے تحت، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ 80 کو 12 کے ساتھ ضرب دے لو تو لاکھوں کی فوج جو ہے نا تمہارے اوپر حملہ آور ہوگی، اور جو تمہارے بستیوں میں تمہارے علاقوں میں کیا ہے ایسی داخل ہوگی۔ آج یہ بن الاسفر کی فوج جو ہے، امریکہ اور برطانیہ کی فوجی ایئر بیس اور فوجی اڈے کہاں کہاں تمہارے پورے عرب امارات میں، دبئی میں، قطر میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ، کون سا مسلمان ملک ہے جہاں ان کے بیس نہیں بنے ہوئے؟ جی ہر جگہ یہ موجود ہوں گے تمہارے، 80 بیس کا تو حضور نے فرما دیا، لیکن اب تو کہتے بہت زیادہ ہے، 80 سے مراد یا تو کثرت ہے، اب تو کہتے 750 بیس ہیں امریکہ کے جی دنیا بھر میں۔ تو غداری کریں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا رفیق اعلیٰ میں اوپر چلے گئے تو بیت المقدس کا فتح ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جو حضور نے فرمایا ہے کہ موتیں ہوں گی کثرت سے، تو طاعون امواس آیا جس میں لوگ دھڑا دھڑ مرنا شروع ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، شام کی طرف آپ حملے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ وہاں طاعون پھیل گیا ہے، تو حضرت عمر واپس آ گئے۔ تو یہ وہ طاعون امواس ہے جس میں بڑی کثرت سے لوگ فوت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کثرت سے مال آیا، کیسر و کسرا کی فتوحات کے بعد ان کے خزانوں کے خزانے جی مسلمانوں کے پاس، اور حضرت عثمان کے بعد ایسا عام فتنہ پھیلا جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ظاہر ہوا، اور پھر یہ فتنے جتنے جن کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ 27واں فتنہ، بغوی نے روایت کی ہے جبیر ابن نفیر سے اور وہ مالک ابن نحام سے، وہ معاذ ابن جبل سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آباد کاری یثرب کی خرابی کی علامت ہوگی، مدینہ خراب ہو جائے گا۔ جب بھی بیت المقدس کی طاقت دنیا میں پیدا ہوگی تو مدینہ کی خرابی ہوگی، اور یثرب کی خرابی مدینہ میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر جنگیں ہی جنگیں ہیں، ملحمہ، اور اس ملحمہ کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال نکل آئے گا، خروج دجال ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر میری ران پر ہاتھ مارا زور سے، ضرب علی فخذی الذی حدثہ، یعنی معاذ، او علی منقبہ، ثم قال، فرمایا ان ھذا لحق کما انت ھاہنا، یہ بات ایسی برحق ہے جیسے تو اب میرے سامنے برحق بیٹھا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے یہاں مراد شام کا علاقہ ہے، کہ شام کی مرکزیت وہاں کی بادشاہت ہے، کہ جب شام کی بادشاہت اور وہ طاقتور ہوگی، اور چونکہ بیت المقدس وہاں سب سے افضل ترین جگہ ہے اور وہاں کا سب سے پرانا جگہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کی انبیاء کی نشست گاہ ہے، اور وہاں کے بادشاہوں کا مرکز ہے، تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ شام کی آبادی مدینہ کی خرابی کا سبب بنے گی، تو یہ شام کی آبادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس وہ گورنر تھے ان کی زمانے میں ہوئی، اور حضرت عثمان کی طرف سے واقع ہوئی۔ شام طاقتور بنا، شام کی حکمرانی آگے بڑھی۔ اور یثرب کی خرابی کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ جیسے ہی شام کی طاقت بڑھے گی تو یثرب کی طاقت اجڑ جائے گی، کیونکہ حضرت عثمان خلیفہ وقت شہید ہو گئے، تو یثرب کی سیاسی طاقت نہیں رہی۔ چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عراق کی طرف چلے گئے، اور حضور نے فرمایا اس کے بعد جنگیں ہوں گی، تو خود صحابہ کے درمیان دو جنگیں ملحمہ ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو قسطنطنیہ کی فتح ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کے زمانے میں ہوا تھا، امارت میں، ان کی حکومت میں، ان کی خلافت میں۔ یہاں شاہ صاحب نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے، اینجا حیرت بخاطر میں رسد، اس مقام پر میرا دل حیران ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا، حالانکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فتح قسطنطنیہ کو 1000 سال ہو گیا ہے، لیکن آج تک دجال کے خروج کی کوئی بھی خبر ہمارے کانوں میں نہیں پہنچی۔ جب شاہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ 1000 سال ہو گیا ہے، اس 1000 سال میں دجال کا خروج ہم تک نہیں پہنچا، آپ نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ ایک تو یہ بات مجھے حیرت زدہ کرتی ہے، دوسری ایک اور بات بھی مجھے حیرت زدہ کرتی ہے کہ حذیفہ کی حدیث میں یہ ذکر تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک تمہارا جو حکمران اور خلیفہ ہے وہ قتل ہوگا اور تمہاری تلواریں باہر نکل آئیں گی، مسلمان آپس میں تلواروں سے لڑنے لگیں گے۔ یہ بات، یہ حدیث اس بات پر اطلاع دیتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا حکمران قتل ہوگا اور تلواریں باہر نکل آئیں گی تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کو بھی 1000 سال سے زیادہ ہو گیا اور ابھی قیامت کا نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا، وہ اثر ظہور نہ کر جی قیامت کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے، قیامت آئے گی۔ اب وہاں تو حضور نے فرمایا تھا کہ جیسے امام قتل ہوگا تو اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تو یہ بات بھی مجھے حیرت میں مبتلا کرتی ہے۔ تیسری ایک اور بات بھی مجھے حیرت میں مبتلا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی میرے بعد قیامت فوراً آ جائے گی۔ تو میں حیرت میں ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1200 سال شاہ صاحب کے زمانے میں ہو گئے، اگر آج ہم حیرت کریں تو 1400 سال ہو گئے، تو قیامت کا تو ابھی تک کوئی یہاں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ ایسے ہی قرآن کی یہ آیت بھی مجھے حیرت زدہ کرتی ہے، چوتھی بات کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت بالکل قریب آ گئی اور چاند کو اگر شق قمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے تو شق قمر کو ہوئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اور اسی طرح کی اور آیات اور احادیث ہمیں حیرت زدہ کرتی ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربت کی بات کر رہے ہیں، یا قرآن میں اللہ نے قربت کی بات کی ہے لیکن ابھی تک کوئی قریب چیز قیامت میں سے نظر نہیں آئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس معنی کی اور بہت ساری بے شمار آیات اور احادیث ہیں، ان میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے ان کا جواب دیا ہے، اپنی اس حیرت کا جواب بھی خود ہی دیا، وہ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ دجال کا خروج اور قیامت کا قائم ہونا، یا ہر وہ فتنہ جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو قیامت سے جڑا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے سے مربوط ہے، ربطِ دارد، یہ ایسے ہی مربوط ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھائی شاہ صاحب نے، جیسا کہ کوئی آدمی کوئی درخت بوتا ہے زمین میں، اور جب وہ درخت بوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ تیار ہوتا ہے، پھر پھل دیتا ہے، تو تبر کو کہے کہ جی میں نے درخت بو دیا، اب یہ انشاءاللہ قریب ہے پھل دے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ پھل کب آتا ہے، سال لگ جاتے ہیں نا، جیسا درخت ہو 5 سال 10 سال 20 سال پھر ہی پھل آئے گا نا۔ تو جیسے اس بیج کا جو آپ نے بویا ہے کسی درخت کا، اس میں اور اس درخت سے جو پھل اترنے والا ہے اس کے درمیان ایک ربط ہے نا، کہ اتنے ماہ سال گزریں گے پھر ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، درجات ہے اس کے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ کام ہوگا اور اس کے بعد قیامت ہوگی یا دجال ظاہر ہوگا، تو یہ دراصل اس فتنہ دجال کی حرکت کی ابتدا ہے، یعنی فتنے کی ابتدا ہے، اور انتہا اس کی یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ وغایت آ خروج دجال و قیام ساعت۔ اسی تناظر میں شاہ صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، دجال کے حوالے سے یہاں شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا، تو نوح علیہ السلام کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ہزاروں سال، 1000 سال تو خود نوح علیہ السلام نے ڈرایا، اس کے بعد کتنے انبیاء آ چکے ہیں جو تاریخ کے مورخین نے تاریخ کا ترتیب بیان کیا، اس کے مطابق تو 7-8 ہزار سال ہو چکے ہیں نوح علیہ السلام، تو 7-8 ہزار سال پہلے سے نوح علیہ السلام نے دجال سے ڈرانا شروع کیا۔ انذار قوم خود فرمودن بدجال، باوجود بود حضرت نوح بزمان ظہور دجال، حالانکہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آج 7 ہزار سال بعد ابھی تک بھی دجال کا کوئی عطا پتا نہیں، انہوں نے تو اتنا پرانا ڈرانا شروع کیا تھا۔ وقت کے شخص سے نہالے میں نشانت میں گویت، جیسا کہ درخت کا بیج بوجھتے وقت ایک آدمی کہتا ہے کہ اس بونے کے بعد اس کا پھل یہ نکلے گا، جس درخت کا بیج ہوگا اسی بیج کے نکلنے کے بعد، اگر وہ آم کا درخت ہے تو مثلاً آم نکلیں گے، اور اگر وہ کوئی زہریلا درخت ہے اس کا بیج بویا ہے تو اس میں سے کیا ہے، زہریلی چیزیں نکلیں گی نا، تو اس بیج میں اور اس میں سے جو زہریلا پھل یا زہریلی چیز نکلی ہے ان کے درمیان آپس میں ایک ربط ہے کہ نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسی بات یہاں پر، وہ ہر سائیے کے میں کنت، اب درخت کو بونے کے بعد ہر وہ محنت، مثلاً اس کو پانی دینے کی، ہاں جی اس کو تیار کرنے کی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس نتیجے تک پہنچائیں گی جو اس بیج سے پیدا ہونے والی چیز ہے، اچھی یا بری۔ 1000 سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی، دجال نہیں آیا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، یہ جو آیات اور احادیث میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو یہاں بھی دراصل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اس قیامت یا دجال کے ظہور سے پہلے کی جو حرکتیں یا جو ابتدا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی کہ یہ جو پہلی حرکت ہوئی ہے یا یہ جو شر پیدا ہوا ہے، اس شر کا آخری نتیجہ، آخری پھل جو ہے وہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا، یعنی یہ خرابی جو پیدا ہونا شروع کی ہوئی ہے یا فتنے یا شرور پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں، اس کا انتہا یہ ہے کہ آخر میں دجال کا خروج ہوگا۔ اب دجال کا ان تمام چیزوں سے کیا ربط ہے، خود دجال کیا ہے، دجال کا ظہور اور خروج کیا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات ایک گہری راز ہے، وہیں جا سر است دقیق، بڑی گہری اور دقیق راز ہے اس پورے معاملے کے پیچھے، اور جو وہ بات بغیر بنیادی چند مقدمات کے سمجھے ہوئے نہیں سمجھی جا سکتی، اس پر زبان نہیں کھولی جا سکتی، اور ان مقدمات کو بیان کر کے دجال کی حقیقت و واقعات پر گفتگو کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تو بس اتنی بات سمجھ لو کہ دجال کا اور جن جن فتنوں کا حضور نے اشارہ کیا ہے ان کا اس کے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہے جیسے بیج کا اپنے پھل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس شاہ صاحب نے اس دجال پر، شرور پر، بڑی تفصیلی اور مفصل گفتگو بذور بازغہ میں کی ہے، اس کے تیسرے مقالے میں شرور و فتن کہ کیا نتائج ظاہر ہونے ہیں، شرور و شر کسے کہتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑاؤ کیا ہے، اس پر تاویل الاحادیث میں بھی کچھ گفتگو کی ہے، لیکن مفصل اور تفصیلی گفتگو البدر البازغہ میں کی ہے۔ تو جس کا جی چاہتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو وہاں جا کے خود پڑھ لے۔ یہاں تو یہ شاہ صاحب نے 27ویں خرابی بیان کی ہے بس فتنے کی۔ 28ویں خرابی وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ اور معاذ ابن جبل کی اس روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس حکومت کا آغاز نبوت اور رحمت سے ہوگا، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر سخت ڈسپلن والی حکومت ہوگی، پھر اس کے بعد نافرمان اور جبر و ظلم اور فساد فی الارض کی حکومت ہوگی۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ جتنا بھی عمل ہے یہ خلافت خاصہ کے بعد یعنی خلافت شہادت عثمان کے بعد پیدا ہوا۔ 29ویں بات، ابن ماجہ کی روایت ہے، کئی دفعہ پہلے گزری، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جمع تھے، تو انہوں نے فرمایا، میں سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، روایت پہلے گزر چکی ہے، کسی جگہ حضور نے پڑاؤ کیا تو کوئی اپنا خیمہ لگا رہا تھا، کوئی اپنی تیر ویر سیدھے کر رہا تھا، کوئی اپنے اپنے بے تکلفی کے ساتھ لیٹا بیٹا تھا، تو اتنے میں ایک منادی نے اعلان کیا، صلاۃ الجامعہ، لوگوں جمع ہو جاؤ، حضور نے بلایا ہے۔ ہم سب جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں کہ وہ اپنی امت کو جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی بتلائی انہوں نے، اور ان کو جو بری باتیں اور شر والی باتیں تھیں ان سے ڈرایا۔ تو تم میری امت ہو، تمہاری یہ امت ایسی ہے کہ پہلا حصہ تو اس کا بڑا عافیت سے گزرے گا اور اس کا آخری حصہ انتہائی مصیبتوں میں گزرے گا۔ اس امت کا آخری حصہ یصیبہم بلاءٌ، اس میں بلائیں اور مصیبتیں ان پر نازل ہوں گی، اور ایسے امور تمہارے سامنے آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے، پھر ایسے فتنے آئیں گے جو تم میں سے لوگوں کو توڑ کر رکھ دیں گے، کمزور کر دیں گے۔ مومن کہے گا اس فتنے کو دیکھ کر کہ بس میری تو اب تباہی اس سے ہو جائے گی، لیکن پھر وہ فتنہ دور ہو جائے گا، پھر ایک اور فتنہ آ جائے گا، پھر مومن کہے گا کہ نہیں نہیں پہلے فتنے سے تو بچ گیا، یہ مجھے ہلاک کرے گا، پھر وہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح مسلسل فتنے آئیں گے۔ جو آدمی ہاں جی صحیح کام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جہنم سے بچ کر وہاں تک پہنچ جائے، بس فتنوں میں سے ہی گزر گزر کر اپنے فتنوں سے بچاؤ کرتا ہوا جہنم سے چھٹکارا پالے اور جنت میں پہنچ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے اسے اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ اور ولیاتی الی الناس الذی یحب ان یاتوا الیہ، ان لوگوں کے پاس آئے جن کو وہ چاہتا ہے۔ یاد رکھو جس نے کسی امام کی بیعت کی، اس کو ووٹ دیا، اس کو مان لیا اپنا سربراہ، اپنا دایاں ہاتھ اسے دے دیا اور اپنے دل کا ثمرہ نتیجہ جو ہے وہ دے دیا۔ جب بھی آدمی کسی حکمران کو حکمران مانتا ہے، اپنا ووٹ دیتا ہے، تو دل بھی دے دیتا ہے اور ہاتھ بھی دے دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جتنی بھی اس کے اندر طاقت استعمال کرے اس کی اطاعت کرے۔ جب ایک دفعہ ایک جماعت میں شامل ہو گیا، ایک ہاتھ میں بیعت کر لی، تو پھر اب ہر ممکن حد تک اس کی اطاعت کرے، اور اگر خلیفہ خلافت منعقد ہونے کے بعد، حکومت بننے کے بعد کوئی اور آدمی آئے اور وہ اس خلیفہ سے جھگڑا کرے، تو تو جھگڑا کرنے والا نا اس کی گردن اڑا دو. فضربوا عنق الآخر. قال, انہوں نے فرمایا, عبد الرحمن راوی جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں, بنجو بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے اوپر اپنا سر اٹھا کر میں نے کہا, آپ کو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ خود سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے کانوں کی طرف کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ رکھا. تیسویں بات وہ ہے جو بغوی نے روایت کی قیس بن ابی حازم سے, حردث مرداس الاسلمی سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے صالحین دنیا سے چلے جائیں گے, الاول فالاول, اس کے بعد لوگوں میں پھوٹک رہ جائے گا, حفالتن, جیسے جو کو جب چھاج کے اندر صاف کرتے ہیں نا تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اوپر کا اس کو پھوکٹ کہتے ہیں, جیسے جو کے اوپر چھلکا خالی بغیر دانے کے رہتا ہے, یا کھجوریں صاف کرتے ہیں تو کھجوروں کے اوپر جو چھوٹی موٹی ٹہنیاں وینیاں گند وند ہوتا ہے اس کو بھی حفالہ کہتے ہیں. بھوسے کی طرح کے لوگ رہ جائیں گے جن کے اندر کوئی نہ دانا ہوگا نہ عقل ہوگی نہ کوئی مٹھاس ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ ان کے اندر تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. پھوکٹ کی کون پرواہ کرتا ہے, جس میں کوئی وزن ہو کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو تو اختیار کیا جاتا ہے. اس حدیث کی تفسیر سعید بن مسیب کے قول سے پیچھے گزر چکی ہے تینوں زمانوں کی. یہاں تک شاہ صاحب نے 30 خرابیاں جو خلافت خاصہ کے بعد ہیں اس کا ذکر کیا ہے. شاہ صاحب کہتے 30 تو میں نے گنوا دی, بہمی قیاس چیز ہا بسیار را آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمودان. اسی طرح قیاس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ پہلے دور میں اور بعد کے دور میں کیا فرق پیدا ہوگا, جن کا تعلق فتنوں کے باب سے ہے, باب تغیر الناس سے ہے کہ انسانوں میں تبدیلی آ جائے گی, اور متفرق ابواب کے عنوان سے مختلف حدیثوں کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن دریجہ ہم بری قدر اکتفا کنیم, ہیں بے شمار باتیں لیکن ہم نے یہاں صرف 30 ہی تمہارے سامنے بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے, اور یہ اس لیے بیان کی ہیں کہ الغرفۃ تم بی عن الغدیر, پانی کا تالاب میں سے ایک چلو پانی بھر کر آدمی چکھ سکتا ہے کہ پانی کڑوا ہے یا میٹھا ہے, تو ایک چلو پانی کافی ہوتا ہے کسی غدیر کو, کسی بڑے ٹب کے پانی کو پہچاننے کے لیے. تو یہ ایک چلو بیان کیا ہے تمہارے سامنے 30 چیزیں جو بیان کی ہیں. اسی طریقے سے والجفلۃ عن البیدر الکبیر, بڑا ٹوکرا ہوتا ہے نا کھجوروں کے لیے خاص طور پر تیار کرتے تھے بڑا ٹوکرے, تو کھجوریں جب موسم میں اترتی ہیں تو کھجوروں والے جو ہیں وہ بڑے بڑا ٹوکروں میں کیا انہیں رکھتے ہیں, تو کسی بڑے ٹوکرے میں سے ہاں جی تھوڑا سا کیا ہے برتن میں لے کر تھوڑا سا ہاتھ میں مٹھی لے کر آدمی کھجوریں دیکھتا ہے, چاول دیکھتا ہے, گندم دیکھتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ باقی ساری گندم کیسی ہے, یہ کھجور کی کوالٹی کیسی ہے جی. تو یہ ہم نے تھوڑی سی آپ کو کھجوریں دکھائی ہیں ہاں جی بیدر کبیر میں سے, اور یہ ایک بہت بڑے تالاب میں سے ایک چلو جو ہے تمہیں دکھایا ہے, ورنہ اس پر اسی قیاس پر آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں فتنوں کے باب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نبوت کے منہاج پر قائم خلافت کے درمیان جو یہ زمانہ ہے خلافت ہے اس میں اور اس کے بعد کے زمانے میں قیامت تک کیا کیا تغیرات اور تبدلات آئے. یہاں شاہ صاحب نے قیامت تک کی تمام چیزیں جمع کر دی ہیں. اس سے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو یہ سارے کے سارے فتنے بیک وقت آ گئے, نہیں. شاہ صاحب نے ایک ابھی مثال سے بات سمجھائی ہے کہ آخری فتنہ دجال, اور دجال کے بعد کیا ہے قیامت کا قائم ہونا ہے. تو یہ جتنے فتنوں کا تذکرہ ہوا ہے یہ سارے مربوط ہیں اس دجال اور قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اگلے دن ہی ماشاء اللہ ہاں جی سب فتنے جو ہے نا ایک دم ظہور پذیر ہو گئے۔ ابتدائی آغاز کمیاں کوتاہیاں ہوتے 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 دجال تک کا زمانہ، اور یہ جو ساری ایک حقیقی اور تحقیقی بحث ہے دجال کے حوالے سے یا فتنوں کے حوالے سے یا اسی طریقے سے کیا ہے شرور کے حوالے سے، وہ جامع معنی بحث ہے جو شاہ صاحب نے عربی زبان میں کی ہے البدر البازغہ میں۔ اسے سمجھے بغیر پوری بات سمجھی نہیں جا سکتی۔ یہاں تو چونکہ خلافت سے متعلق بات تھی تو خلافت سے متعلق جو امور تھے ان کی چند کی نشاندہی شاہ صاحب نے کر دی۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط سلسلہ ہے شرور اور فتن کے پھیلنے کا، اور آخری فتنہ جو ہے دجال کا ظہور اور قیامت کا ظہور ہے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے 30 بنیادی چیزیں بیان کر کے فتنوں کے جو اثرات مرتب ہوں گے قیامت تک ان کو جمع کیا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے ایک اور کام کیا ہے، اس کے بعد شاہ صاحب نے ان فتنوں کے زمانے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں ہم پر، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور شاہ صاحب نے اس کے بعد 15 احکامات بیان کیے ہیں۔ 30 فتنے بیان کر کے 15 احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں اس سے متعلق احادیث جمع کر کے کہ ان فتنوں کے یا شر کے ظہور کے زمانے میں مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، ایک سچی جماعت کی ذمہ داری کیا ہے، ان افراد کے لیے کن احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو 15 احکامات آگے ترتیب وار شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمعین برحمتک۔